السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور ہمارے انجینئر ہیں گریگ برنز. اردو وی او اے کی نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں، اور پروگرام نشر ہونے کے بعد اردو وی او اے کی ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ان نشریات کو سن سکتے ہیں. ہماری ان نشریات کو سنیے، ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. آج کے پروگرام میں شامل کلیدی نیوز اسٹوریز پر ایک نظر ڈالتے ہیں. جرمنی کے شہر برلن کی پرہجوم کرسمس مارکیٹ میں لوگوں پر ٹرک چڑھا دینے کا واقعہ. پاکستان کی حملے کی شدید مذمت، کیونکہ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق ٹرک ڈرائیور پاکستانی ہے. اب اس کے بارے میں متضاد خبریں ہیں. ترکی میں گزشتہ روز روس کے سفیر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. ترکی اور روس اور مشرق وسطی پر اس کے اثرات. زیورچ سوئٹزرلینڈ کی ایک مسجد پر شوٹنگ. شام کے شہر حلب کی صورتحال اور شام کے باغی القاعدہ اور عسکریت پسندی کے امکانات. ہمارے ساتھ ہیں برلن سے ندیم گل، پاکستان سے یاسمین علی اور یہاں امریکہ سے عارف انصار. تو آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ندیم گل صاحب سے. السلام علیکم جی. ہمارے ساتھ ندیم گل صاحب ہیں کیا؟ ہمارے ساتھ ندیم گل صاحب ہیں کیا؟ السلام علیکم ندیم صاحب.
وعلیکم السلام جی.
بہت بہت شکریہ جی ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا، ہمیں وقت دینے کا. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں، پہلے جیسا کہ ہم پہلے اس میں پروگرام میں بتا بھی رہے تھے کہ کل پیر کی شام جرمنی کے دارالحکومت برلن میں پرہجوم مارکیٹ میں خریداری میں مصروف لوگوں پر ٹرک چڑھ دوڑا، جس سے کم از کم 12 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہوئے. جرمنی کی پولیس نے کرسمس مارکیٹ پر ٹرک چڑھانے کے شبے میں جس پاکستانی پناہ گزین کو پکڑا، اس کے بارے میں برلن پولیس کے سربراہ کہتے ہیں کہ یہ واضح نہیں کہ آیا وہی شخص ٹرک چلا رہا تھا. اس سے پہلے 23 سالہ گرفتار شخص جس کا نام نوید بتایا جا رہا ہے، اس سال کے شروع میں پاکستان سے جرمنی آیا اور اس نے پناہ حاصل کرنے کی درخواست دے رکھی تھی، جس پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے منگل کو کہا کہ وہ کام اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا یا نہیں. یہ کچھ چیدہ چیدہ باتیں ہیں اس سارے موضوع کے بارے میں. اب آپ یہ بتائیے گا کہ جس پاکستانی ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے مشتبہ ہونے کے بارے میں ذرائع ابلاغ میں متضاد یعنی کانفلکٹنگ رپورٹس ہیں، آپ وہاں موجود ہیں، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کیا واضح طور پر کچھ معلوم ہو سکا ہے کہ مشتبہ شخص ٹرک ڈرائیور ہی ہے یا کوئی اور؟
جی اس بارے میں ابھی تک کوئی واضح معلومات نہیں آئی، لیکن جو یہاں پر ایک میڈیا کی رپورٹس میں بات سامنے آ رہی ہے، اس سے بڑی حد تک یہ ضرور واضح ہوتا جا رہا ہے کہ جو گرفتار شخص ہے جس کو 23 سالہ پاکستانی بتایا جا رہا ہے، اس کا اس واقعے میں کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا. تو اس لیے سیکیورٹی حکام جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن جاری ہے اور جو اصل ذمہ دار ہو سکتا ہے اس کی تلاش بھی جاری ہے.
اچھا یہ تازہ ترین صورتحال ہے. یاسمین، پاکستانی ذرائع ابلاغ میں بھی اس بارے میں متضاد رپورٹیں آئی ہیں کہ نوید بی نامی شخص جسے مشتبہ حملہور کے طور پر گرفتار کیا گیا، وہ اس واقعے میں ملوث ہونے سے بھی انکار کر رہا ہے. اس پاکستان میں وزیر اعظم نے خاص طور پر اس حملے کی شدید مذمت کی، دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کو دہرایا. آپ کے خیال میں دہشت گردی کے یہ مختلف واقعات میں گاہے گاہے پاکستان کا نام خبر کا موضوع بن جاتا ہے، اور ایسے پاکستانی جو دوسرے ملکوں میں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، یہ کیا ایک مائنڈ سیٹ ہے یا پھر دوسرے گروہ ان کو استعمال کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گی، ساری صورتحال کو جو سامنے آئی ہے اس وقت؟
جی اس کے بارے میں بڑا مکس ایک ریئیکشن پایا جاتا ہے. پاکستانی اصل میں ہوا یہ کہ جیسے لاسٹ ایئر آپ نے خبروں میں دیکھا کہ یہاں جرمنی کے شہر کولون میں نیو ایئر کی مارکیٹ میں نیو ایئر کی سیلیبریشن میں
جی یاسمین میں آپ سے یہ سوال کر رہی تھی، پاکستان کے بارے میں یہ سوال تھا کہ ایسے پاکستانی جو دوسرے ملکوں میں جا کے ایسے واقعات میں ان کا نام سامنے آتا ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ کیا کوئی ایک مائنڈ سیٹ ہے، کوئی انتہا پسندی کا رجحان ہے، یا پھر دوسرے گروہ ان کو استعمال کرتے ہیں؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
جی میں نے آپ کا سوال پہلے سن لیا تھا. بہجت یہ ہے کہ اس وقت جو اس اگر ہم برلن میں اٹیک کے تنازع کے بیک گراؤنڈ میں ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک آدمی جو میں نے بی بی سی کی رپورٹ ابھی میں پڑھ رہی تھی 11 منٹ پہلے وہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے, اس میں بڑا کلیئر تھا کہ وہ آدمی اس واقعے سے بھی بہت دور تقریباً 1 میل دور کہیں بھاگتا ہوا دیکھا گیا تھا اور کسی شخص نے رپورٹ کری اور اس کو پکڑا گیا. جبکہ یہ بات سامنے کہ جو فین ہے پولیش رجسٹرڈ ہے, اس کا مالک ایک پولیش ہے اور جو اوریجنل ڈرائیور ہے وہ غالباً ڈرائیور کی سیٹ پہ مری ہوئی حالت میں پایا گیا ہے, جو چند گھنٹے پہلے اس واقعے کے آؤٹ آف ٹچ ہو گیا تھا اپنے مالک کے ساتھ. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جرمنی کے جو اپنے رشین جو یہ جو یہ جرمنی کے جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پروبیبلی ان آل پروبیبلٹی پاکستانی جو شخص ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے اس واقعے کا اور وہ نہیں ہے. اچھا اب جب ہم یہ بات کر بھی لیں اور اگر ہم اس کو ایک اوور آل ہم بات کرتے ہیں کہ تنازع کی صورت میں کہ ٹیررزم کا جو ایک انسر ہے پاکستان,
یہ جو پروفائلنگ کے حوالے سے بات آپ کی, جی 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 یاسمین, یہ جو پروفائلنگ ہو جاتی ہے اس طرح,
دیکھیے وہ ایک بات یہ ہے نا بہجت کے بہت سارے معاملوں میں پاکستان کا نام اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ میں اپنے مختلف مراسلوں میں, بالکل شروع میں جب یہ خبریں آ رہی تھی تو آپ کو شاید یاد ہو کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ غالباً افغان اوریجن کا کوئی ہے, ایک تھوڑا سا یہ ایک دو رپورٹس میں آیا تھا پھر وہ فیڈ آؤٹ ہو گیا. اب جب ہمارے پاس ایک پورس بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی, ادھر سے اگر افغانستان انسٹیبل ہے تو پاکستان میں انسٹیبلٹی یقیناً رہے گی. پھر کچھ ہمارے ایسے ممالک ہیں نیبر میں جو اس بارڈر کو بھی یوز کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو دو بینڈ ادارے یو این نے جن کو بینڈ قرار دیا, جس میں جو نام آتا ہے وہ جیش محمد اور لشکر طیبہ کا خصوصاً آتا ہے, اور اس کے بعد سے پنجاب میں جو ایک آپریشن کی اب ضرورت نظر آتی ہے وہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ نئے سی او ایس کے انڈر وہ ضرور ہوگا, کیونکہ جنرل راحیل شریف کے دوران
اس کے بارے میں
کے اندر جی ایک حد تک ہی کچھ کام.
ہاں جی یاسمین, اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. جی
ایک بات جی ایک بات بہجت میں ضرور, پلیز میں آپ کی قطع کلامی معاف چاہتی ہوں, لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو آپ پروفائلنگ کی بات کر رہی ہیں کہ جو ٹیررزم کے واقعات ہیں وہ پاکستان سے میں بالکل وہ لمیٹڈ نہیں ہیں. آج ہی سویڈن میں یا کسی اور ون آف دی یورپین کنٹریز, مجھے نام بھول رہا ہے,
زیورچ کی مسجد کی, جی وہ زیورچ کی مسجد ہے جو سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے, اس کے بارے میں بھی ہم آج کے پروگرام میں بعد میں بات کریں گے. جی بالکل.
ہاں تو یہ ہم جب پروفائلنگ کی بات کرتے ہیں تو کچھ ہماری بدقسمتی ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف واقعات ہوتے ہیں یا دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی پاکستانی کی انوالومنٹ نہیں ہوتی تو وہ اس کو اتنا نہیں اٹھالا جائے گا, ہوتی ہے بات. لیکن ادھر چونکہ ایک ہم لوگ اور یہ دیکھے بغیر لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان شاید ایک خود بہت بڑا وکٹم ہے اس وقت ٹیررزم کا, اس کے باوجود آپ کو اگر یاد ہو کہ 2016 جولائی میں میکین نے ایک 4 ممبر ہائی پاورڈ گروپ پاکستان لائے تھے جو ٹرائبل ایریاز میں یہ لوگ گئے تھے, جس میں سینیٹر بینجمن سیس, سینیٹر لنسے گراہم اور سینیٹر جوزف ڈونلے شامل تھے, اور انہوں نے پاکستان کی جو وہاں پہ جس طرح سے فوج نے قلعہ کما کیا وہاں پر
جی یاسمین جی, پاکستان میں اس کی جی دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کی کوششوں کے اب اگلا سوال میں کرتی ہوں. پہلے عارف انصار صاحب سے ہم پوچھ لیں. عارف صاحب, یورپ میں عوام کو نشانہ بنانے کے واقعات میں گزشتہ ایک برس کے دوران انتہائی اضافہ ہوا. آپ کے خیال میں کیا عسکریت پسند گروپ داعش, جو اکثر ایسے حملوں کی ذمہ داری لیتا ہے, وہ عراق اور شام میں اپنے زیر کنٹرول علاقوں کو کھونے کے بعد کیا اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہا ہے؟ اس رجحان کا تجزیہ کس طرح سے کریں گے آپ؟
بہجت, اس میں جو بنیادی آنسر وہ تو یہ ریفیوجیز والا ہے, جو کہ شام کی صورتحال کی وجہ سے, لیبیا کی صورتحال, جو مغربی افریقہ, یہ شمالی افریقہ اور جو مشرقی وسطی کی صورتحال ہے, جس کی وجہ سے بہت سے ریفیوجیز مہاجرین جو گئے ہیں یورپ, ان کو لنک کیا جاتا ہے اکثر, اور اس میں تشویش ہے یورپ میں کافی کہ اس میں کوئی ایسے لوگ نہ آ گئے ہوں کہ جو کہ جن کے تعلقات تخریب کار گروپوں سے ہوں, اور وہ یہاں پھر پلان کر کے مزید کاروائیاں کریں. اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ فرانس میں ریسنٹلی ہوا تھا بیسٹیل میں, جس میں بھی ٹرک استعمال کیا گیا تھا. تو یہ تشویش بڑھ رہی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ یہ ریفیوجیز کے ساتھ تعلق ہے, اور اس میں ہی تانے بانے جیسے آپ کو پتہ ہی ہے ترکی کے ساتھ بھی ہیں, کہ ترکی کے ساتھ یورپین یونین کا ایک اگریمنٹ بھی ہوا تھا کہ جی ایسے جو آ رہے ہیں ان کو ان کی مدد سے کنٹرول کیا جائے یا واپس بھیجا جائے, یا اس کے مجھے تفصیلاً رولز تو یاد نہیں ہے, لیکن ترکی کا اس میں بھی اہم رول تھا.
جی
تو یہ جو ایک آپ کا جو سوال تھا, اس میں یہ رجحان ہے کہ جو یورپ کی انوالومنٹ ہے مشرق وسطی میں, ایک تو وہ وجہ ہو گئی, دوسری یہ کہ یورپ کے مشرق وسطی اور جن علاقوں میں انسٹیبلٹی ہے ان کا قریب ہونا وہاں سے جو ہے, اس کی وجہ سے یورپ کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں.
اچھا ندیم صاحب, آپ سے پوچھتی ہوں اب میں. ندیم صاحب, جب کسی بھی ملک میں ایک مخصوص قومیت رکھنے والے شخص کو مشتبہ قرار دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ بڑا قدرتی اور فطری عمل ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی کے لوگوں میں رد عمل کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے. برلن میں اس وقت پاکستانی کمیونٹی کا رد عمل کیا ہے اس ساری صورتحال کے تناظر میں؟
جی بالکل, یہ تو جیسے ہی خبروں میں پاکستانی کا نام آنے لگا ہے, میں بحیثیت ذاتی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی بیک گراؤنڈ رکھنے کے ساتھ ہم اپنے اندر ایک خوف سا محسوس کرتے ہیں اور ایک شرمساری بھی ہوتی ہے, حالانکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی یہ ثابت ہوا ہے, لیکن ایک پروفائلنگ کیونکہ ہو گئی ہے, اب وہ نکلے یا نہ نکلے تو ایک نیچرلی ایک خوف ہوتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہاں پر جرمنی میں کیونکہ کافی پاکستانی مائگرینٹس جو ہیں, جو اسائلم سیکرز ہیں
جی,
ان کی بھی اپلیکیشن کنسیڈر میں ہے. میں بون میں بیسڈ ہوں جو جرمنی کا سابق کیپیٹل ہے, اور یہاں پر بھی کافی پاکستانی اسائلم سیکر ہیں, اور ان میں خاص طور پر ایک دو لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے, وہ زیادہ اس بات سے پریشان ہیں کیونکہ ان پر اثر ہو سکتا ہے اس کا. جو لوگ لیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں یا لیگل ذرائع سے یہاں آئے تھے یا کسی طرح انہوں نے ریزیڈنس اختیار کی پاکستان کے لوگ, ان میں یہ خوف ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں باہر نکلیں گے تو کوئی اٹیک نہ ہو یا کچھ ایسی بات نہ ہو, لیکن جو اسائلم سیکرز ہیں پاکستانی, وہ زیادہ خوف میں ہیں کہ ان کی اپلیکیشنز کا کیا بنے گا, اور جرمنی ویسے بھی کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی زیادہ فیور میں نہیں ہے افغان یا پاکستانیوں کی, یا ایسے ملک جہاں پر کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی ان کی اسائلم اپلیکیشنز اپروو کرنے میں.
ہاں جی, وہ کہتے ہیں کچھ اقتصادی وجوہات کی بات کرتے ہیں اور کچھ جنگی وجوہات کی بات کرتے ہیں. گزشتہ دنوں ہم اس پہ کافی بات کر چکے ہیں. میرا اگلا سوال بھی آپ اسی کے بارے میں آپ سے تھا, لیکن کوئی کامنٹ ہم لیتے ہیں اب یاسمین سے, کیونکہ ہماری سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. یاسمین, پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے ایک بیان میں اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس دکھ کی گھڑی میں جرمنی کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. آپ کے خیال میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کس حد تک کامیاب ہوا ہے گزشتہ دو برسوں کی کارکردگی دیکھتے ہوئے؟ اب وہاں سے شروع کیجئے جہاں سے آپ بتا رہی تھیں, جان مکین کی بات.
جی دیکھیے بہجت, نو ڈاؤٹ نواز شریف صاحب نے یہ بات کری ہے ایز اے پاکستانی, کیونکہ پاکستان نے خود اتنا سفر کیا ہے اس چیز میں کہ ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ہی ہوگا تو وہ ملک کس کرب سے گزرے گا, اور اس کے لوگ اور جن کے ساتھ ڈائریکٹلی ہوا ہے وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے. میں جب آپ سے بات کر رہی تھی, دیکھیے پاکستان ضرب عضب کے معاملے میں بہت کامیاب رہا ہے. میں نے جان مکین کی بھی آپ کو ایگزامپل ایک بتائی, دوسرا جو کمانڈر ڈیزگنیٹ یو ایس اور کوئلیشن فورسز افغانستان کے ہیں لیفٹیننٹ جنرل جان نکلسن, انہوں نے جنوری 31, 2016 کو جو یہاں بیان چھپا تھا کہ انہوں نے جو ملٹری آپریشن پاکستان کی آرمی میں ٹرائبل ریجن میں کیری آؤٹ کیا ہے, انہوں نے کہا بڑا زبردست کامیاب رہا ہے اور اس میں ٹیررزم کو ہینڈل کرنے کے لیے بڑی مدد ملی ہے. لیکن میری جو ایک ہمیشہ سوچ رہی ہے بہجت, وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیررزم کے خلاف ایک جنگ ہے ہماری, اس کا صرف ملٹری ایسپیکٹ ایک پہلو ہے, دوسرا ایسپیکٹ ہے نیب کا. اب نیب کے اوپر کام ہونا, کیونکہ اگر جب تک ملٹری آپریشن چلتا رہے گا یہ انڈیفینیٹلی نہیں چلتا رہ سکتا کہ 50 سال تک آپ کرے چلے جا رہے ہیں, 100 سال تک کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے. تو اس میں ایک آپ جب ایک کرتے ہیں ملٹری کام لیتے ہیں, سول حکومت کی اس میں آتی ہے جو ذمہ داری ہے کہ نیب کے تحت جو پوائنٹس تھے ہمارے جس میں سول حکومت کی جو ریسپانسبلٹیز تھی ان کو پورا کیا جائے, اس طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ کام نہ ہونے کے برابر ہے, بہت کم ہے, اگر ہے تو نہ ہونے کے برابر میں کہوں گی. تو ادھر جو ایک افادیت ہمیں ملتی ہے ملٹری آپریشن کی, وہ ایک وقتی ہوتی ہے, ہمیں ایک وقتی ریلیف ملتا ہے کہ ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں, اس دوران ہم جو بیک اپ ہمیں دینا ہے اپنے نیب کے پوائنٹ سے وہ کریں. لیکن اگر ہم وہ نہیں کرتے تو آپریشن جب ختم ہوگا یا کہیں سے فورسز وڈرا کریں گی تو یہ قدرتی امر ہوگا
کہ گروہ منظم ہو کے
اس قسم کے شر پسند عناصر ہیں وہ ادھر کسی نہ کسی
منظم ہو کے واپس آنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ عارف صاحب سے. میرا بالکل ایک کوئک کامنٹ ہے عارف صاحب, یہ بتائیے گا اس کے بعد ہم ترکی میں جو روس کے سفیر کی ہلاکت ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے جیسے یاسمین بھی کہہ رہی تھیں, کوئی واضح حکمت عملی اب نظر آ رہی ہے غیر جانبدار متبصر ہونے کی حیثیت سے کیسے تجزیہ کریں گے؟
جی بہجت, پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اس پہ گلا جو ہے بلیم وہ یہی ہے کہ وہ گڈ اور بیڈ میں تفریق کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن تو کرتے ہیں جو پاکستان کی حکومت کے خلاف یا پاکستان کے لوگوں کے خلاف اٹیک کرتے ہیں, لیکن جو وہ نہیں کر رہے جس میں مطلب آپ کہہ لیں افغان طالبان ہیں یا دوسرے ایل اے ٹی انڈیا اورینٹڈ جہادسٹ ہیں, ان وہ لوگ ہیں ان کے خلاف بھرپور طریقے سے کاروائی نہیں ہوتی. پاکستان کی جو آفیشیل پوزیشن ہے جو ان کے آفیشیل بھی امریکہ کے دوروں میں بھی ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ بات نہیں ہے, وہ سیکوینشلی کرنا چاہتے ہیں, وہ سب کو سب دشمنوں کو ایک ساتھ ہی نہیں اٹیک کر دینا چاہتے بلکہ ایک ایک کر کے کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی پاکستان کے اوپر یہ گلہ آتا رہتا ہے. تو جو ان کی اسٹریٹجی ہے میرا خیال ہے کہ اس حد تک تو کارآمد ہے کہ وہ جو پاکستان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں وہ ان گروپوں کے خلاف کارروائی جاری ہے, لیکن پھر ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فینومینن جو ہے, ایکسٹریمزم کا فینومینن, وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, وہ تو اکراس دا بارڈرز ہے, اکراس دا ریجنز ہے. تو میرا خیال میں کسی ایک ملک کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ خود ہی ساری جنگ جیت لے اپنے ملک کے اندر, کیونکہ اس کے تانے بانے تو باہر ملے ہوئے ہیں, آئیڈیولوجیکل ہیں. تو اس لیے جو کمزوری ہے وہ پاکستان کی اسٹریٹجی میں بھی اور گلوبلی بھی یہ ہے کہ وہ واضح طور پہ اینڈ اسٹیٹ کلیئر نہیں ہے کہ وہ ایسی کون سی اسٹیٹ آئے گی, پوزیشن آئے گی جو سب ہم دیکھ سکیں کہ جو کہ سگنیفائی کرے گی, سمبلائز کرے گی کہ یہ اب اینڈ آف وار اگینسٹ ٹیرر ہو گئی ہے. اور اس کنفیوژن کی وجہ سے جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہو گئی چیزیں, پولیٹیسائز ہو گئی ہیں اور جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز والا فینومینن پھیلتا جا رہا ہے.
اچھا, یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, آخری سوال ہے میرا ندیم صاحب آپ سے اور اس کے بعد ہم اپنے اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کے لیے ہمیں ترکی سے انکرا سے جوائن کریں گے ڈاکٹر فرقان حمید صاحب اور عارف انصار صاحب یہاں سے ہیں ہمارے ساتھ. ندیم صاحب جلدی سے جواب دیجیے گا کہ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے پناہ گزینوں کو یورپ میں پناہ دینے کے لیے بھرپور کوششیں کی تھیں, اس کی بے حد حمایت بھی کی تھی, اس کے لیے ان کی پارٹی کو بھی نقصان ہوا, اب اس تازہ ترین واقعے میں بھی مبینہ طور پر ملوث پناہ گزین ہے اور جرمنی میں پناہ گزینوں کے حوالے سے پہلے بھی کچھ منفی واقعات ہوئے ہیں, اب پناہ گزینوں کے لیے آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں, کچھ تبدیلی ہوگی پالیسی میں, کیا امکانات ہیں؟ کوئی کامنٹ کرے گا؟
جی دیکھیے, جرمنی پہلے ہی, کیونکہ یہ اب کوئی نئی بات نہیں رہ گئی, جو ایک ریفیوجی ویلکم والا ایک سلوگن تھا وہ کافی کمزور پڑ چکا ہے اور جرمن گورنمنٹ نے اپنی جو اسائلم پالیسی تھی وہ پہلے ہی کافی سخت کی ہوئی ہے. آج بھی جو جرمن چانسلر نے بات کی ہے اس واقعے پر ریئیکشن میں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اس واقعے میں بھی ایک ایسا شخص ملوث ہے جس نے جرمنی میں آ کے پناہ کی درخواست دی تھی, تو یہ بات اور بھی ناقابل برداشت ہوگی. تو میرا خیال ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جرمن گورنمنٹ کس طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے اس بارے میں آگے.
بہت بہت شکریہ ندیم گل صاحب, ہمارے ساتھ تھے برلن سے. پاکستان سے یاسمین علی تھیں اور یہاں سے عارف انصار صاحب ہیں جو اگلی سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ دیں گے. تو آئیے اب ہم اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. کل کی ایک بہت بڑی ٹاپ نیوز سٹوری تھی, آج کی بھی اس میں ہے ظاہر ہے کہ بہت دنوں تک اس کے جب تک پوری طرح سے نتائج سامنے نہیں آتے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ سنتے رہیں گے خبروں میں. ترکی میں تعینات روسی سفیر کو پیر کے روز دارالحکومت انکرا میں گولی لگنے سے ہلاک کر دیا گیا تھا, اور شوٹنگ کا یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب کارل آف روسی سفارت خانے کی سرپرستی میں متعلقہ تصاویر کی ایک نمائش میں شریک تھے جس کا عنوان تھا روس ترکوں کی نظر میں. ایسوسیٹڈ پریس نے خبر دی کہ ادارے کا ایک فوٹوگرافر جائے حادثہ پر موجود تھا جس نے یہ بتایا کہ سوٹ اور ٹائی پہنے ہوئے ایک شخص نے اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا اور کم از کم 8 گولیاں چلائیں, دوسری زبان میں مزید الفاظ بھی کہے اور کئی تصویریں پھاڑیں. امریکہ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکی حکام کو تشدد کی اس کارروائی کی مذمت کرتے ہیں, ہمارے احساسات اور دعائیں ان کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرقان ہیں کیا؟ تو ڈاکٹر فرقان صاحب ابھی ہمیں ترکی سے ہی جوائن کریں گے, انکرا سے ان سے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. عارف انصار صاحب سے اتنی دیر بات کرتے ہیں. عارف صاحب یہ فرمائیے گا کہ ترکی میں روس کے سفیر کی ہلاکت کے بعد شام میں ہونے والی امن کی کوششیں کس حد تک متاثر ہوں گی, کیونکہ روس اور ترکی اس میں دونوں ہی کلیدی فریق ہیں.
جو انڈیکیشنز نظر آ رہی ہیں, جو ریسنٹ میٹنگز ہوئی ہیں, روس سے جو بیانات آئے ہیں پوٹن صاحب کے اور اردوغان صاحب کے, اور آج روس میں میٹنگ بھی ہوئی فارن منسٹرز کی ایران ترکی اور روس کی نمائندوں کی, تو اس سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ وہ جو ہے سیاسی حل جو ہے یا ان ملکوں کے انیشیٹو جو ہیں وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں, اور انہوں نے اس جو یہ کل واقعہ ہوا ہے اس کو اس نظر میں دیکھا گیا کہ یہ کسی طریقے سے روس ترکی تعلقات کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا جو ایک تصویر بن رہی ہے شام میں اس کو کسی طرح سے متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لگتا نہیں کہ اگر یہی ایم تھا جو کل حادثہ ہوا ہے تو وہ تو لگتا ہے کہ حاصل نہیں ہو سکے گا. لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک تشویش تو ہے کہ وہ یہ اس نوعیت کا واقعہ ہو گیا اور اتنی آسانی سے وہ ان کے اتنے قریب قاتل پہنچ گیا. لیکن یہ ہے کہ جو بیانات آئے ہیں اس سے لگتا نہیں کہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے پالیسی میں.
اچھا ڈاکٹر فرقان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر فرقان, پروگرام میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ ترکی اور روس کے درمیان گزشتہ سال تعلقات وہ جہاز کے واقعے کے بعد بہت خراب ہو گئے تھے, حالیہ مہینوں میں بہتری آئی دورے ہوئے ملکی قیادت کے, دونوں ملکوں کی قیادت کے, اب اس تازہ ترین واقعے کے تناظر میں روس ترکی تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہونے کی توقع کی جا رہی ہے؟ تجزیہ کار کیا؟
بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ پہلے جو ہے پچھلے سال جو ان کے تعلقات خراب ہو گئے جب یہ 11 مارچ کرایا گیا تھا, اس سے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے, تو لگتا ہے یہی تھا کہ یہ تعلقات بہتر ہونے کو نہیں ہے. لیکن ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی ذاتی کاوشوں اور صدر پوتن کی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے یہ تعلقات بہتر بنائے گئے تھے, اور ان تعلقات میں گزشتہ 2-3 ماہ سے بڑی جو ہے وہ گرم جوشی دیکھی جا رہی تھی. ایون جو ہے شنگھائی تنظیم اور دیگر تنظیموں میں ترکی اور روس کا ساتھ جو ایک ساتھ چل رہا تھا, اسی وجہ سے جو ہے یورپ والے جو ہیں اس کو بڑے مشکوک طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ ترکی اور روس جو ہیں ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں, اور اس قربت کو روکنے کے لیے یہ لگتا ہے یہ ہے کہ فیتو کے ذریعے دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ امریکہ کی جو سرپرستی میں یہاں پہ قائم جو ترکی دعویٰ کرتا ہے, جو الزام لگاتا ہے کہ اسی نے وہ کیا ہے, اسی کے پولیس آفیسر نے کیا ہے, تاکہ تعلقات جو ہے روس کے ترکی جو ہے وہ روس کے قریب نہ پہنچ جائے. ترکی اور روس کے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کے بجائے جو امریکہ کے ساتھ ہمیشہ بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں, یہ تعلقات جو ہیں قریب نہ ہو جائیں, یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب نہ آ جائیں, اس کو روکنے کے لیے ایسے موقع پر کیا گیا جب ترکی کے وزیر خارجہ جو ہیں وہاں پہ ہیں, وزیر دفاع بھی روس میں ہیں, اور یہ ایران بھی جو ہے اس وقت ترکی کا ساتھ دے رہا شام کے معاملے, یہ مسئلہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ حل کر لیا جائے گا. جی
اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ ایک اسی کے ساتھ اور خبر ہے کہ ترکی میں پولیس نے اس شخص کو بھی گرفتار کیا ہے جس نے دارالحکومت انکرا میں امریکی سفارت خانے کے سامنے فائرنگ کی تھی. سفارت خانے کے باہر موجود محافظوں میں بظاہر اس شخص کو قابو کیا گیا جسے بعد ازاں پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اس فائرنگ سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ امریکی سفارتخانے نے ایک بیان میں کہا کہ منگل کو انکرا، استنبول اور جنوبی شہر ادانا میں اس کی سفارتی مشن کی معمول کی سرگرمیاں بند رہیں گی۔ عارف انصار صاحب، آپ کو جانا ہے، آپ جلدی سے ایک کوئک کامنٹ کریے، پھر ڈاکٹر فرقان سے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ایک ہی دن میں تشدد اور دہشت گردی کے مختلف واقعات محض اتفاق ہیں یا آنے والے دنوں میں صورتحال میں اس طرح غیر یقینی پن رہے گا؟
جی بہجت، اس کی تفصیلات تو پوری سامنے نہیں آئی، لیکن لگتا ہے کہ یہ بھی اسی دوران ہوا ہے۔ اب یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ کوئی کوئنسیڈنس تھا یا کاپی کیٹ قسم کے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جب ایک ایسا حادثہ پیش آ جائے۔ لیکن دوسری طرف یہ کہ ترکی کے اندر بھی صورتحال جو ہے وہ گولن موومنٹ کے خلاف جو ہے، اور جو وہاں عوامل چل رہے ہیں، گرفتاریاں بھی بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہیں، وہ کس حد تک اس چیز کو امپیکٹ کر رہی ہیں اس طرح کے واقعات کو، تو وہ بھی شامل ہے اس میں۔ لیکن میرے خیال میں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ ایک دو یہ جو ہوئے ہیں ایمبیسی ریلیٹڈ واقعات، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا انڈیپینڈنٹلی ہوئے ہیں۔ مجھے زیادہ لگتا ہے کہ یہ کوئی کاپی کیٹ ٹائپ ہیں فی الحال۔
اچھا، اور اس سے آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک ہی دن میں ترکی اور روس کے اندر ترکی کی یہ صورتحال ہوئی، اس کے بعد برلن کی یہ صورتحال ہوئی، اور یورپ کو اور ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا بھی جاتا ہے جو مختلف طرح کے حالات ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر یہ رجحان جو ہے کہ ایک کاپی کیٹ قسم کے واقعات زیادہ ہیں، اور ان میں کوئی بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ان کو دیکھنا چاہیے؟
جو جس طرح وہ ٹرک والا حادثہ جو ہوا ہے برلن میں، ظاہری بات ہے اس سے پہلے فرانس میں ہوا تھا، اور اس کا دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے، ابھی پورے شواہد سامنے نہیں ہیں، لیکن جو ابھی ریسنٹلی دیکھا گیا کہ وہ اتنے کوئی اس کے پیچھے کوآرڈینیشن نظر نہیں آتی تھی اس طرح سے کہ جس طرح داعش کے سیل تھے اور انہوں نے بڑی پلاننگ اور کوآرڈینیشن کے ساتھ کیا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ وہ داعش یا اس طرح کے گروپ کلیم کر لیتے ہیں جلدی ان چیزوں کو، لیکن ایسا یہ ہوتے انڈیپینڈنٹ ہی ہیں، کسی نے ذاتی طور سے انسپائر ہو کے ان کی آئیڈیالوجی سے یا جو واقعات ہوئے ہیں اس کے مطابق کر لیے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نقصان سب کو پہنچتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو اب ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن آئے گی اور ان کے بھی اب وہ کیا سوچ رہے ہیں، کس طریقے ان کے ٹویٹس آئی ہیں، وہ زیادہ امپورٹنس ہے۔ اور میرے ذہن میں جو ایک ٹویٹ ان کی آ رہی ہے ٹرمپ صاحب کی، کہ وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ ایگزسٹنگ اپروچ کے تھرو حل نہیں کیے جا سکتے اور کوئی بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اب وہ پالیسی کے لحاظ سے اس کا کیا مطلب ہے وہ اب دیکھا جائے گا۔
اچھا، اب ایک اور آخری سوال میرا، پھر آپ کرتے چلیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترکی میں یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ہم ڈاکٹر فرقان سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن اب ان کے ساتھ رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے، آپ عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے افراد کا تعلق کردوں کی تحریک سے ہے، شام کے باغیوں کے حمایتیوں کے ساتھ ہے، یا ترکی کے اندرونی حالات بھی اس سارے ایسے واقعات کے پیچھے ہیں؟ کیونکہ ترکی میں حالیہ دنوں میں بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔
جی، تینوں ہو سکتے ہیں، ملے جلے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ داعش کا نام بھی آتا ہے، پھر کرد کے اوپر بھی الزامات ہیں کہ وہ بھی کاروائیاں کر رہے ہیں، شام کی صورتحال اور اس میں ترکی انوالوڈ ہے، روس بھی انوالوڈ ہے، وہ کس طریقے سے پلے آؤٹ ہو رہی ہے، تو یہ سارے عوامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ جو شام کی سچویشن جو ہے وہ اتنی ٹینس ہے، اور جو اس کی جو سٹیکس ہیں روس کے لیے، امریکہ کے لیے، اور جو دوسری طاقتیں وہاں پہ انوالوڈ ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا اثر ترکی کے اوپر بہت زیادہ آ رہا ہے۔ لیکن یہ کہنا بھی میرا خیال ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو گلوبل ایک ری الائنمنٹ سی ہے، جو بیلنس آف پاور کی جو ری الائنمنٹ ہے وہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے، کیونکہ ہم دیکھیں کہ روایتی طور سے تو ترکی نیٹو کا ممبر ہے اور یورپ کے بہت قریب رہا ہے، یورپین یونین میں شامل ہونے کا ایسپریشن رکھتا ہے، لیکن اب وہ اس سے الگ ہوتا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ واقعات اور پالیسی کی وجہ سے، اور وہ اس کا رجحان روس کی طرف، چین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب یہ ری الائنمنٹ ہوتی ہے تو ملکوں کے اوپر پریشر بہت آتا ہے، سوسائٹیز کے اندر پولرائزیشن بڑھتی ہے، کیونکہ ترکی تو اب تک یورپ کے ساتھ لنک رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے پولرائزیشن بھی بڑھ رہی ہے، مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو اب اینٹی گولن موومنٹ وہاں پہ جو اس کے خلاف ایکشن لیے جا رہے ہیں، وہ بھی اس کے
اس کے ریئیکشن میں بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سب ملے جلے عوامل ہیں.
جو بہت سارے عوامل ہیں. بہت بہت شکریہ عارف انصار ہمارے ساتھ تھے یہاں واشنگٹن سے, پولی ٹیک سے ان کا تعلق. اب ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے. ڈاکٹر فاروق اسنات ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے, اور یہاں نیو یارک سے ہمارا ساتھ دیں گے محسن ظہیر صاحب, اور ہم پروگرام کے باقی سیگمنٹس کے لیے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اس وقت پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور جیسا کہ ہم نے اس وقفے سے پہلے آپ کو بتایا, پاکستان سے اب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر فاروق اسنات, اور یہاں نیو یارک سے ہیں محسن ظہیر صاحب. آپ دونوں کو پروگرام میں بہت ہم خوش آمدید کہتے ہیں, خیر مقدم آپ کا کرتے ہیں. آج جو ہم نے پروگرام کا آغاز کیا, بلکہ کل سے ہی یہ ایسی صورت بنی ہوئی تھی کہ جس میں لگتا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ مل گئی ہیں, اور دنیا جو ایک میں جو امن کی خواہش ہے, جو امن کی کوششیں کی جا رہی ہیں, ان کو بہت زیادہ نقصان اور دھچکا پہنچنے کا اندیشہ ہے. شروع کر لیجئے پہلے روس میں, روس کے سفیر کی ہلاکت جو ترکی میں ہوئی انکرا کے اندر, اس کے بعد برلن میں ایک ٹرک ڈرائیور نے ٹرک چڑھا دیا لوگوں کے اوپر جہاں 12 لوگ مر گئے. اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ہوا جو کہ یہ تھا کہ انکرا میں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کے باہر بھی گولی چلانے کے واقعات ہوئے. تو یہ ساری واقعات, اور اس کے بعد ایک اور خبر ہم نے اٹھائی کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورچ میں ایک مسجد میں فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق سیاہ لباس پہنے ایک حملہ آور مسجد کے ہال میں داخل ہوا اور فائرنگ شروع کر دی. اس مسجد میں بتاتے ہیں کہ زیادہ تر صومالی تارکین وطن آتے تھے. حکام اس واقعے کو دہشت گردی کے حملے کے طور پر نہیں دیکھ رہے. پولیس کا کہنا ہے کہ حملے کو برلن میں پیش آنے والے واقعے سے جوڑنا قبل از وقت ہی ہوگا, اور حملہ آور وہاں سے فرار ہو گیا ہے جس کی تلاش جاری ہے. تو سوئٹزرلینڈ میں مسلح حملہ ایک بڑا ہی غیر معمولی واقعہ ہے, جہاں 2013 میں فائرنگ کے 2 مہلک واقعات نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا. تو اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسنات, گزشتہ کچھ دنوں سے دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں پھر سے تیزی آ رہی ہے, اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یورپ میں داعش کا فعال ہو جانا, جسے عراق اور شام میں اس وقت شکست کا سامنا ہے, یا اس کا کچھ اور عناصر بھی اس کی ذمہ داری ان کو دی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ عارف انصار صاحب کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کاپی کیٹ بھی جیسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں.
اس میں دیکھنے والی یہ بات ہے کہ اصل اس کے پیچھے کون ہے, کیا کوئی تنظیم ہے یا انڈیویجول ایکٹ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کہا, شروع میں کہا کہ ایک ماحول بن گیا ہے پوری دنیا میں, اور جس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ تہذیبوں کا جو کشیدگی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اب کوئی بھی جب واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو شک ہوتا ہے کہ یہ کس نے کیا, یہ ضرور ٹیررسٹ نے کیا ہوگا, داعش نے کیا ہوگا, اور پھر یہ اس کو مذہبی رنگ بھی دیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جو سیاست دان ہیں کچھ ممالک کے, وہ بھی اس کو ایک خاص ٹلٹ دینا شروع کر دیتے ہیں حقائق سے پہلے ہی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اگر تو اس واقعے میں جو برلن کا اگر ہم لے لیں, میرا بھی خیال کہ برلن کا واقعہ اور جو ترکی میں ہوا ہے اس میں کوئی بھی ہمیں سملیرٹی, کوئی بھی ہمیں ایسی چیز نظر آتی ہے کہ وہ ایک ہی پلیئر ہے, چونکہ دونوں کے مختلف حالات ہیں, دونوں کے مختلف معاملات ہیں. ترکی میں تو ترکی چونکہ بالکل ایک بیچ میں آ گیا ہے اس کانفلکٹ کے, جو شام میں ہو رہا ہے, عراق میں ہو رہا ہے, شام میں زیادہ, اور وہاں پہ مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہوں گے, کئی جذبات پہ بہت زیادہ ان کے وہ بہہ جاتے ہیں اور نفرتیں بھی بہت زیادہ ہوں گی, کیونکہ اتنی خوفناک جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے. الیپو کا بھی نعرہ لگایا قاتل نے جس نے سفیر کو مارا, تو ہو سکے اس کی ہمدردیاں ہوں گی ان کے ساتھ, شامیوں کے ساتھ, لیکن بہت سے ایسے ترک ہیں جن کی نہیں بھی ہوں گی, بٹا ہوا معاشرہ ہوگا اس معاملے میں.
یعنی اس کو تو آپ انفرادی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ نہیں ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ انفرادی معاملے کو بھی اس پوری سولائزیشن پوری تہذیب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, اور یہی تاثر دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ تہذیبوں کی یا مذہبوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے. جہاں تک جرمنی کا تعلق ہے, وہ تو ابھی کبھی وہ کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی پاکستانی کا نام لیا پھر کہا نہیں, ابھی ہمیں پوری طرح معلوم نہیں ہے, وہ تو جو اصل قاتل ہے اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس میں جو بھی ہو, ہمیں تو دیکھیے سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو تمام دنیا کے مسلمان یہ ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسلمان نہ ہو. اس کے بعد جو پاکستانی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب پاکستانی نہ ہو. یعنی اتنی کشیدگی ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ اس میں بلا وجہ بھی اگر کوئی انڈیویجول ایکٹ بھی ہے, بہت سے انڈیویجول ایکٹ بھی ہوتے ہیں, تو پوری سولائزیشن کے ساتھ جب جوڑ دیا جاتا ہے تو اس سے معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں.
اچھا محسن صاحب, آپ یہ فرمائے گا کہ آج کی دنیا میں امن کی غیر یقینی صورتحال پر عالمی برادری اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود قابو پانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ عالمی قیادت کی منشا کا فقدان ہے یا پھر مفادات کا ٹکراؤ؟ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو ناکامی ہے اس کی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلے ان خطوں میں یا ان ممالک میں یا ان معاشروں پر عائد ہوتی ہے کہ جو اپنے معاشروں کو یا اپنی اقوام کو یا اپنے ممالک کو ان آرڈر نہیں رکھتے. بہت سے دنیا میں معاملات کی خرابی کی جو بنیادی وجہ ہے اور بنیادی ذمہ داری ہے وہ بھی ان لوگوں پر ہے. آپ کسی دنیا میں جہاں پر بھی ڈس آرڈر اس وقت چل رہا ہے, شام, عراق, ایران اور دوسرے معاملہ دیکھیں, وہاں پر جو بیرونی عوامل ہیں ان سے زیادہ جو اندرونی عوامل ہیں ان کے باہمی اختلافات جو ہیں انہوں نے اس حد تک بڑھا دیے کہ پہلے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرنز پر گئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک متحارب فریقین کی صورت اختیار کی اور پھر ایک پرتشدد دور کا آغاز ہوا, اور وہ جو آغاز تھا پھر وہ بدترین صورتحال کی شکل میں سامنے آیا. اور اس کی ایک کلاسک ایگزامپل جو ہے وہ شام ہے, جو اس وقت تین مختلف طبقات میں تقسیم ہو چکا ہے, اور بظاہر ایک شام میں صورتحال جو ہے جو متحرک گروپوں کے درمیان یا جو الیپو کی صورتحال ہے اس میں کوئی تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی سٹل انگورنیبل ہے. اور اسی صورتحال سے ہم ایک پوری منظر کشی کر سکتے ہیں اس تمام مسئلے کی جس کی آپ نے نشاندہی کی. جہاں تک عالمی برادری کا تعلق ہے تو انفارچونیٹلی عالمی برادری جو ہے وہاں پر بھی پالیٹکس آڑے ضرور آئی ہے, وہاں پر بھی ذاتی مفادات آڑے ضرور آئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئے دن جو نقصانات ہو رہے ہیں, اور جیسے یہ سال ختم ہو رہا ہے آپ نے اپنے بیانیے میں بھی جس کا اندیشہ دیا کہ کوئی اچھے واقعات کے ساتھ ہم سال 2016 کو خدا حافظ نہیں کہہ رہے, تو یہ ایک ایسا اندیشہ ہے جو آنے والے حالات کا بھی پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو بھی, عالمی قیادت کو بھی, اور بالخصوص جو دنیا ایک گلوبل ویلج کی شکل اختیار کرے گی وہاں پر انڈیویجولی ممالک کی حیثیت سے اور اقوام کی حیثیت سے ہمیں ایک بار اپنے رویوں کو, اپنے حالات کو ری وزٹ کرنا چاہیے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس دنیا کو اور اپنے اپنے ملکوں کو اور اپنے شہروں کو اور اپنے معاشروں کو رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں. ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, اور آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے, ان کو ایک پرامن دنیا جو ہے وہ دے کر یہاں سے جانا چاہیے.
اچھا, اب کچھ بات کرتے ہیں شام کے بارے میں, حلب کی صورتحال کے بارے میں. کافی دنوں سے انخلا کی باتیں ہو رہی ہیں, انسانی بحران کی باتیں ہو رہی ہیں, سمجھوتوں کی باتیں اور سمجھوتوں کے ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر اسناد, لبنان کے عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے جو کہ بشار الاسد کے اس کی حمایت میں لڑتا ہے, اس نے کہا ہے کہ حلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں سے باقی ماندہ لوگوں کو فوری طور سے نکل جانا چاہیے اور شام کے فوجی وہاں بات کو پہنچ جائیں گے. حلب کی صورتحال پیچیدہ اور سنگین, ممکن ہے؟ اس بڑے پیمانے پر انسانی بحران کی وجہ سے مختلف متحارب گروہوں میں کیا مزید بے چینی اور اضطراب پیدا نہیں ہو رہا جو صورتحال کو اور بھی خراب کرنے کا موجب ہو سکتا ہے؟
اس میں جو حلب کا معاملہ ہے وہ تو اس قسم کا ہے کہ وہ ایک تو وہاں پہ شامی فوج اور دوسرے گروہوں کے ساتھ جو کشمکش ہو رہی تھی اور اس شہر پہ قبضہ کرنے کی بات ہے وہ تو ایک جگہ ہے، لیکن دوسری طرف جو انسانی کے جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے جس طریقے سے ہوا ہے، جس بے رحمی کے ساتھ ہوا ہے، وہ بھی ایک بہت ہی تشویش کا باعث ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایگریمنٹس وہ ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، پھر ٹوٹتے ہیں، چونکہ ایک جنگی صورتحال ہے، بہت فلوئڈ سچویشن ہے، اس میں یہ توقع کی جا سکتی ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ انٹرسٹ اسی میں ہوگا، شام کا بھی اسی میں مفاد ہے کہ وہاں پہ ایک فریق کسی طریقے سے حاوی ہو جائے اور یہ کوئی لمبی جو لڑائی چل رہی ہے اس میں کوئی رکاوٹ آئے، اس کی رکے اور پھر آگے کی بات شروع ہو. کیونکہ اگر دونوں فریق برابر کے ہو جائیں گے، جیسے کہ پہلے ہوا آج سے ایک سال پہلے، دو سال پہلے، تین سال پہلے تو یہی ہو رہا تھا، اسی لیے ایک سٹیٹس کو کی ساری سچویشن تھی. لیکن اب معاملات جو ہیں وہ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. اب شامی فوج روسیوں کی مدد سے، حزب اللہ کی مدد سے اور ایران کی مدد سے وہ کافی ان کا ہولڈ کافی اس علاقے پر ہو گیا ہے، اس لیے کہ ایک خطرہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. چاہے ان کا وہاں پہ یہ کنٹرول کر بھی لیں، وہ خطرہ داعش کا ابھی تک موجود ہے. داعش کو کافی حد تک پیچھے وہ ہٹ گئے ہیں، علاقہ بھی ان سے لے لیا گیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ بالکل ہی آئیڈیولوجیکلی یا فزیکلی ان کو ایلیمینیٹ کا لفظ رنگ پہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. اور جو کہ شام کی کمزور حکومت ہے اور جو کمزور ان کی فوج ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا، تو وہ تو ان سے توقع ہم نہیں کر سکتے کہ وہ اچانک جو اسٹیٹ اسٹرکچرز ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے اور پھر اسی طرح حکومت سازی شروع ہو جائے گی جس طرح پہلے شام میں ہوتی تھی سول وار ہونے سے پہلے. تو اس فلوئڈ صورت میں اور اس کمزور حکومت میں یہ امکانات رہیں گے کہ داعش کہیں نہ کہیں سے اپنا وہ اثر دکھائیں گے اور وہ ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر بنتا رہے گا شام کی جو صورتحال ہے. اگر شام ڈی اسٹیبلائز ہوتا رہے گا تو اس کے ساتھ عراق کی صورتحال بھی کوئی مختلف نہیں ہوگی، پھر لبنان ہے، پھر چھوٹے ایسے ملک ہیں، ابھی حال ہی میں کچھ دن ہوئے جارڈن میں بھی اسی قسم کی کاروائی ہوئی تھی، دہشت گردی کی وہ ہوئی تھی. تو اس لیے یہ معاملہ اس وقت تک نہیں سلجھے گا جب تک ایک حکومت اپنا وہاں پہ ہولڈ نہیں جما لیتی، اور اس کے لیے ان کو بیرونی طاقتوں کی امداد کی بہت ضرورت ہوگی. ذات خود شامی حکومت اس میں نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی کنٹرول کریں، اس لیے امریکہ کو اور روس کو ایک وہاں پہ رول ادا کرنا ہوگا. حلب کا معاملہ تو ختم ہو جائے گا، بہت افسوسناک ہے جس طرح تباہ ہوا شہر، جس طرح انسانی جانیں وہاں پہ کا ضیاع ان کا ہوا، لیکن اس کے بعد یہی رہا ہے کہ جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، حلب پہ شامی فوجیں آ جائیں گی، تو پھر امریکہ اور روس میں ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے جس میں ان کی توجہ ساری داعش کی طرف ہو جائے. کیونکہ داعش والے ابھی تک موجود ہیں، ابھی تک ان کو یہ بالکل ختم نہیں کر سکے. عراق میں بھی یہ جنگ ان کے ساتھ جاری ہے، وہ اتنی آسان جنگ نہیں ہے، ایک ایک گلی کے لیے ایک ایک مکان کے لیے وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے موصل میں. تو اس لیے یہ ساری صورتحال میں یہی ہے کہ کہیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے یہ لگتا تھا کہ بالکل مہلک ہے سب چیز اور بہت سے فریق اس میں شامل ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، اب وہ صورتحال مختلف ہو گئی. اب ذرا ایک آگے اگلے درجے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، یہاں پہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، فریق بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں یا میں سوری آگے آنے والے ہفتوں میں کچھ نہ کچھ ایسی سیٹلمنٹ ہو جائے گی جس میں ایک موقع مل جائے گا امن کے لیے، مواقع فراہم ہو جائیں گے جس میں ایک مقابلتاً، میں کہوں گا بالکل تو نہیں ہو سکتا امن شام میں بہت عرصے کے لیے، کیونکہ مقابلتاً جو یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، جو انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، وہ کم سے کم رک جائے گا اور ایک جگہ بات جو ہے وہ بیٹھ جائے گی.
محسن صاحب، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پیر کے روز اقوام متحدہ کے مبصروں کی فوری تعیناتی سے متعلق حلب کے اندر قرارداد منظور کی ہے جو وہاں حلب سے شہریوں کے انخلا کی نگرانی کریں گے. اس سے صورتحال پر کتنے مثبت اثرات پیدا ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ویسے تو ڈاکٹر اسناد کہتے ہیں کہ اب کچھ صورتحال واضح ہو رہی ہے اور کسی نہ کسی طرف جاتی بڑھتی ہوئی نتیجہ خیز کوئی عمل ہونے جا رہا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس سے کتنا فرق پڑے گا؟
دیکھیں، جو یو این سلامتی کونسل کی قرارداد کی بات کی، یہ کل یہاں اس قرارداد کو منظور کیا گیا، اور اس قرارداد کا مقصد یہ تھا کہ جو الیپو کی صورتحال ہے، وہاں پر جو ایویکویشن ہو رہی ہے اور وہاں پر جو ایک متحارب گروپوں میں ایک لڑائی کی بھی صورتحال ہے، اور بشار الاسد کی گورنمنٹ کی جانب سے جو فوجی پیش قدمی ہو رہی ہے وہ صورتحال ہے، اور جو دیگر عوامل ہیں اس سارے خطے میں، ان تمام حالات اور واقعات میں اس قرارداد کا مقصد یہ ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں اور جو کسی بھی قسم کی کسی بھی فریق کی جانب سے، بالخصوص جو ہے حکومتی فریق کی جانب سے، کوئی ایسی ناجائز یا کوئی ایکسیسو کاروائی نہ کی جائے کسی مخالف فریق کی جانب سے. بنیادی مقصد یہ ہے. الیپو میں آلریڈی یو این کے جو آبزرورز موجود ہیں، اور اس قرارداد میں بھی یہ کہا گیا کہ مزید وہاں پر مانیٹری جو آبزرورز ہیں ان کو تعینات کیا جائے، تاکہ جو یہ تمام صورتحال ہے اس میں یہ انسانی حقوق کے معاملات کو اور کسی بھی قسم کی جو زیادتی ہے اس کے پر ایک گہری نظر رکھی جائے، اور اگر کوئی فریق اس میں ملوث پایا جائے تو اس کے سلسلے میں عالمی سطح پر یہ اقدام کیا جائے. اور دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا تھا بجد، وہ کیا تھا پارٹ آپ کا؟
میں اسے یہی پوچھا تھا کہ اس سے صورتحال پر کتنا مثبت اثر پڑے گا.
جی ہاں، اور اس دیکھیں، اس میں صورتحال مثبت اثر تو یہی ہے کہ ہم نے پچھلے، اگر یہ جو الیپو میں آج ڈاکٹر اسناد بات کر رہے تھے، آج سیرین فوج جو ہے وہ پہلی دفعہ 5 سالوں کے بعد اس علاقے میں داخل ہو رہی ہے، اور اس علاقے میں جو متحارب گروپ ہیں ان کے درمیان سیز فائر کے، جنگ بندی کے، اور مختلف نیگوسیشنز کے پچھلے 4 سالوں میں مختلف واقعات ہم نے دیکھے، اور ڈیلز ہوئیں اور وہ بریک بھی ہوئیں، اور اس لیے ایک ٹریک ریکڈ جو ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ اتنا کوئی اچھا ٹریک ریکڈ نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اب ایران، رشیا اور ٹرکی جو ہے جو اس صورتحال میں سیز فائر میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور کسی حد تک ان کو کامیابی بھی ہوئی ہے، اور آج ان کا رشیا میں اجلاس بھی ہوا، اور بالخصوص انکرا میں روسی سفیر کے قتل کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس صورتحال کے باوجود وہ اس معاملے پر اپنی توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں اور بظاہر ایک سنجیدگی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ بشار الاسد پر عائد ہوتی ہے. انہیں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، انہیں اپنا ایک کردار ایسا ادا کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے جو سیز فائر کا یہ جو عمل ہے یہ نہ صرف آگے بڑھے بلکہ کسی حل طلب معاملے کی طرف بھی پیش رفت ہو.
اچھا ڈاکٹر اسناد، حلب سے باغی دھڑوں کی شکست کے بعد یہ تشویش بھی پیدا ہو رہی ہے کہ شام کے باغی دھڑوں میں مزید تقسیم اور توڑ پھوڑ ہو جائے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو صورت میں کارنگی انڈاومنٹ کے تجزیہ کار ایرن لنڈ کے مطابق صورتحال سے القاعدہ اور اسد حکومت کو فائدہ ہوگا. اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟
اس میں جی جیسے ہم نے پہلے بھی بات ہوئی یہاں پہ کہ سیز فائر ہوتی رہی اور ٹوٹتی نہیں، اصل میں اس مرتبہ سیز فائر نہیں ہے، اس مرتبہ سرنڈر ہے. کیونکہ اب ویسے اب ڈپلومیٹک نام ان کو دے رہے ہیں سیز فائر ہے، اور سیف ایگزٹ کی بات ہو رہی ہے جس کا وہ نام نہیں لے رہے، لیکن ایکچولی سیف ایگزٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اور یہ اقوام متحدہ بھی، سیکورٹی کونسل بھی، ان کا بھی یہی منشا ہے کہ یہ آرام سے یہاں سے بغیر کسی خون خرابے کے بغیر یہ شہر سے باہر نکل جائیں، جس کے بعد شامی پہنچیں آگ پہ، اس پہ قبضہ کر لیں اپنے شہر کے اوپر. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ نکل کے جائیں کہاں، اور کیونکہ اس میں مکسچر ہے، اس میں تو ایک تو پاپولیشن ہے وہاں کی اور دوسرا وہاں پہ جو گروہ ہیں جو بشر الاسد کے خلاف ہیں جو بڑے سالوں سے لڑ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے, وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پہ وہ جائیں گے؟ ترکی کے بارڈر کے اوپر ہے حلب, لیکن کیا ترکی ان کو اپنے اندر ملک کے اندر آنے دے گا؟ ابھی تک تو ہمیں کوئی انڈیا اس بات کا نہیں ملا, کوئی اشارہ نہیں ملا کہ ترکی ان کو سیف ایگزٹ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ بارڈر کراس کر کے ہماری طرف آ جائیے. اب وہ بارڈر کراس کر کے ترکی میں نہیں جاتے, شام میں ہی رہتے ہیں, تو پھر تو صورتحال کشیدہ رہے گی, اس لیے کہ شام کی حکومت سے یہی ڈیمانڈ کرے گی کمپلیٹ سرنڈر, یعنی کہ آپ ہمیں گرفتاری دیں اور ہم آپ کو پرزنر آف وار کی طرح پھر وہ سمجھیں گے, جس سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ گروہ ان میں کتنی قوت ہے, کتنی طاقت ہے کہ وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں یا وہ نہیں کر سکتے. تو بالکل اس میں یہ ہوگا کہ شام کی حکومت اگر مضبوط نہیں ہوتی اور اسی طرح یہ کمزور رہتی ہے اور تو پھر داعش کا یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ داعش والے اپنا اثر قائم رکھیں یا اس کو تھوڑا بہت آگے بڑھا سکے, کیونکہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی, چونکہ اس میں بہت سے فریق تھے, دو فریقوں کے درمیان تو شاید ہو گئی ہے
جی,
لیکن جو تیسرا فریق بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ جو بہت زیادہ خطرناک بھی ہے, جو آئیڈیالوگ بھی ہے اور جس کی جو وسعت ہے وہ سرحدوں سے باہر بھی جاتی ہے دوسرے ممالک میں بھی, تو اس لیے اصل مسئلہ تو یہی ہوگا کہ داعش کو اور کسی طریقے سے ختم کیا جائے اور ان کا یہاں پہ بالکل ہی وجود جو ہے وہ نہ رہے. اس کے لیے سے میں نے پہلے کہا کہ اب نئی ہم ڈپلومیسی دیکھیں گے, اور اس نئی ڈپلومیسی میں عین ممکن ہے کہ امریکہ اور روس شامی حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ تعاون کر کے اور داعش کے خلاف کاروائی کریں, جس سے وہ داعش ہی صرف فوکس ہو, اس کو ختم کرنا ہے. اور اس کے بعد کی باتیں تو بات کی ہیں کہ آپ کس طرح پھر ایک وہاں پہ نظام بناتے ہیں, کس طرح بشر الاسد کی حکومت کو آپ قائل کرتے ہیں کہ وہ دوسرے گروہوں کو بھی دوسرے فریق کو بھی شامل کرے حکومت سازی میں, لیکن جب تک داعش کا وہاں پہ فیکٹر موجود ہے اس وقت تک زیادہ بات آگے نہیں بڑھے گی.
اچھا محسن صاحب, آپ سے پوچھتے ہیں کیا اقوام عالم کو اس وقت جبکہ ڈاکٹر حسنات سے بھی ہم بات کر رہے ہیں, داعش ابھی تک ایک بڑا خطرہ ہے, چاہے اس کو اس کے ساتھ شام کے بڑے علاقوں سے اس کو نکال دیا گیا, عراق سے اس کو نکال دیا گیا, اب موصل میں لڑائی جاری ہے, اور جیسا کہ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر حسنات بھی کہہ رہے تھے کہ گلی گلی میں, محلے محلے میں, کوچے کوچے میں, اس طرح سے جہاں اتنا زیادہ پینیٹریشن ہو جائے تو نظریاتی طور پر اور موجودگی اور جو ویسے موجودگی ہے ریئلسٹک اس میں زمین حقائق کے طور پر, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک داعش کی ایک نظریاتی موجودگی قائم رہتی ہے یا کسی بھی انتہا پسند گروپ کی نظریاتی موجودگی رہتی ہے اس کو شکست دینا ممکن نہیں ہوتا, تو اس صورتحال کے لیے کیا اقوام عالم کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ ایک وسیع تر بنیادوں پر ایک ایسی پالیسی وضع کی جائے جو کہ نظریاتی جو بنیادیں ہیں انتہا پسندی کی اس کو کا مقابلہ کر سکے؟
جی دیکھیں, جو بالکل آپ نے جو بات کی میں اسے 100% ایگری کرتا ہوں, اور جب تک نظریاتی موجودگی ختم نہیں ہوگی ان کا جو اپنا ایک جسمانی وجود ہے یا ان کا ایک اپنا ایک فزیکل پریزنس ہے وہاں پر وہ اتنی معنی نہیں رکھتی, نمبر ایک. نمبر دو, شام کی جو صورتحال ہے اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں, یہ شام میں صورتحال جو ہے یہ ان کی درون خانہ صورتحال تھی جو کہ خرابی کی طرف گئی اور پھر ابتری کا شکار ہوئی اور پھر بدترین صورتحال کا اس وقت شکار ہے, اور دنیا کا بدترین خطہ جو ہے اس وقت ایک المیہ جو ہے وہ ہمیں شام میں نظر آ رہا ہے. تو اس صورتحال میں جب تک انہیں اپنے گھر کے معاملہ ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک داعش سمیت جو دیگر انتہا پسند عوامل جو ہیں وہ وہاں پر ان کی نشو نما ہوتی رہے گی, وہ اس صورتحال کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. لہذا ضروری بات یہ ہے, جیسے آپ کا بھی سوال ہے, کہ یہ جو نظریاتی ان کی موجودگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو گھر کے معاملات ہیں ان کو ایک دفعہ آرڈر میں لایا جائے اور ان کو ایک پولیٹیکل حل کی طرف جایا جائے. طاقت کے ذریعے ایک بظاہر شام میں صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی, لیکن وہ طاقت کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ضروری ہیں کہ ایک سیاسی عمل کی طرف واپس جایا جائے, اور دوسرا بیجن سب سے زیادہ ضروری امریکہ میں جو مختلف تھنک ٹینکس ہیں, جو مختلف بڑے اہم قائدین ہیں, ان کی جو میں بیانات پڑھتا رہتا ہوں, ان کو سنتا رہتا ہوں, وہ سب سے زیادہ عمل ضروری ہے کہ یہ جتنی تباہی ہو چکی ہے شام میں, اگر وہاں پہ تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کا جو ایک ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ نہ شروع ہوا تو یہ ایک بہترین گراؤنڈ بنے گی داعش جیسی تنظیموں کے لیے کہ وہ اپنے نظریات کا بھی پرچار کر سکیں اور ان پر عملی شکل دینے کے لیے وہ اقدام بھی کر سکے. آپ دیکھیں جو انکرا میں روس کے سفیر کے ساتھ واقعہ پیش آیا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جو الیپو کی صورتحال ہے, جیسے اس حملہ آور نے نعرے لگائے, اگر ہم اس کو بھی ٹرانسلیٹ کریں تو دیکھیں الیپو کی صورتحال کا جو ایک بیماری جو تھی یا جو مرض تھا, اس کی جو انفیکشن تھی وہ اس حد تک پھیلی کہ وہ ایک 22 سالہ نوجوان کو جو کہ ایک پولیس اہلکار تھا اس کو اس نے انفیکٹ کیا اور اس نے جا کر ایک بڑا وہاں پر اقدام کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے, اس کو صرف طاقت کے ذریعے حل پر کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے, اس کے تمام عوامل کا جائزہ لینا چاہیے اور بہت سی چیزوں پر جہاں پہ جو انتہا پسند میں کہتا ہوں سرنڈر کر رہے ہیں, وہاں پر جو سیاسی قائدین ہیں انہیں اگر اپنی چھوٹی موٹی انا اور چھوٹی موٹی جو ان کے
مفادات
ہیں ان کو بھی وہ سرنڈر کر دیں تو ایک پھر شاید اچھی دور رفت پیش رفت جو ہے وہ ہمیں آئے, اور یہی اس مسئلے کا ایک حل ہے.
اچھا بس اب آخری سوال, ہمارے پاس دو ڈھائی منٹ ہیں, ڈاکٹر حسنات یہ فرمائیے گا عالمی سطح پر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نئے اتحاد بن رہے ہیں, پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں, نئی جغرافیائی سیاسی صورتحال سامنے آ رہی ہے, جنوبی ایشیا میں دیکھیں تو وہاں بھی, مشرق وسطی میں دیکھیں تو وہاں بھی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نئے اتحاد اگر بنے تو اس سے عالمی اختلافات کو دور کرنے کی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟
اس میں ایسوسیٹی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس رخ کے اوپر نئے اتحاد بن رہے ہیں. اگر آپ جنوبی ایشیا میں ہی دیکھ لیجئے تو اس میں امریکہ اور ہندوستان کا ایک اتحاد بنا ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنی ہے
جی.
اور اس کے مقابلے میں پاکستان, چین اور روس بھی اس میں اب شامل ہونے کو آ رہا ہے آہستہ آہستہ
جی.
تو اگر تو یہ جو اتحاد ہیں ان کا جو فوکس مین فوکس ہے اکنامک ڈیولپمنٹ, یعنی اقتصادی طور پر ایک دوسرے سے زیادہ تعاون کرنا اور ایک دوسرے کو مراد دینا, تو وہ ایک پازیٹیو چیز ہے
جی.
لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ فوجی جو طریقہ کار ہے یا اسٹریٹجک طریقہ کار ہے اس کو ہم نے زیادہ سامنے لانا ہے, اپنے آپ کو فوجی طور پر مضبوط کرنا ہے تو دوسرے فریق کو زیر کرنے کے لیے, تو پھر اس سے ہتھیاروں کی ایک دور شروع ہو جائے گی اور وہ زیادہ ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوگا. ابھی تک جو نظر آ رہا تھا جو دنیا تبدیل جس کو ہم کہتے ہیں ہو رہی ہے, نئے اتحاد بن رہے ہیں
جی.
وہ اکنامکس کے بھی بن رہے تھے, کیونکہ جو اصل طاقت ہے وہ یہی سمجھی جاتی ہے کہ جو معاشرہ زیادہ اکنامیکلی ڈیولپڈ ہے, جس نے اپنے ادارے زیادہ مستحکم کر لیے ہیں, وہی مضبوط ملک ہے. یعنی اس کے آگے ہتھیار ہونے, کسی کے پاس زیادہ بم ہونے, وہ اب کرائٹیریا نہیں رہا. تو اس لیے بہت زیادہ یہ بھی ڈپینڈ کرے گا کہ نئے امریکہ کے جو صدر ہیں ان کی کیا پالیسی ہے, وہ کس طرح دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور کس طرح وہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کس طرح نئے اتحاد بن رہے ہیں اس میں اپنا حصہ کس طرح ڈال دیں گے, یا وہ الوف ہو جائیں گے, آئسولیشنسٹ بھی ٹینڈنسیز ان میں کافی نظر آتی ہیں. تو دونوں طرف یہ پھر اثر انداز ہوگا جو بھی ان کا پالیسی ہوگی کہ یہ دنیا کس طرح آپریٹ کرتی ہے, نئی دنیا کس طرح ابھر کے سامنے آتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بیسک فوکس اکنامک ڈیولپمنٹ, سوشل انڈیکیٹرز کو بہتر کرنے کا اور سیاسی اداروں کو مستحکم کرنے کا ہی ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق اسناد پاکستان سے, اور یہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے محسن ظہیر صاحب. ہم نے شام کی صورتحال, خاص طور پر حلب کے انخلا اور وہاں سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں اور نتائج کے بارے میں بات کی, امکانات اور توقعات کے بارے میں بھی آپ نے سنا. تو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں یہاں واشنگٹن سے عارف انصار, برلن سے ندیم گل, پاکستان سے یاسمین علی, ترکی سے انکرا سے ڈاکٹر فرقان حمید, پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات, اور یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب پروگرام میں شامل تھے. ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اب اپنی میزبان بہجت, میرے ساتھ پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر گریگ برنس کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں, اسی پلیٹ فارم سے. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.